وتألى بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات پڑھیں گے محمد.
اللهم صل على محمد.
درخواست ہے سورہ فاطمہ، سورہ فاتحہ کی کنیز فاطمہ عرف پروین زیدی بنت سید اطہر عباس رضوی، خواجہ علی عباس ولد ظہیر حسین، آمینہ خاتون بنت سید سبط حسن رضوی مرحومین کے لیے. اعزان گرامی، کل کی مجلس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارا ہر عمل دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. خدا نخواستہ کبھی کبھی یہ جو ہے برے کام کر دیتے ہیں، جنہیں اعمال سوء سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اکثر ہم اچھے کام کرتے ہیں جس کو عمل صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو دو طرح کے ہمارے اعمال ہیں، یا اعمال صالحہ ہیں یا اعمال سوء ہیں، برے اعمال ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے، ڈاکٹر صاحب تلاوت کر رہے تھے نا، کہ جنہوں نے اچھے کام کیے، فی عیشت راضیہ. عمل اچھا ہو یا برا، ہر ایک کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے. اعمال صالحہ کا اثر خود انسان کی اپنی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے، آنے والی نسلوں میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور جس سماج میں وہ سانس لیتا ہے اس سماج پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. کل میں عرض کر چکا ہوں، اسے دہرانا مقصود نہیں ہے، کہ نسلوں پر کس طرح سے اثر ہوتا ہے اور سماج پر کیسے اثر ہوتا ہے، کیا اثر اس کا سماج پر ہے. انسان کو جب عمل کے نتیجے کا احساس ہو جاتا ہے، تو اس کی نفسیات یہ ہیں کہ اس کام کو کرنا یا چھوڑنا دونوں آسان ہو جاتا ہے. اگر پتا چل گیا کہ فلاں چیز نقصان دہ ہے، مضر ہے، البتہ یقین ہو جائے اس کے، تو چھوڑ دینا اسے بہت آسان ہوتا ہے، کتنا ہی وہ آپ کو محبوب کیوں نہ ہو. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، میٹھا بہت پسند ہے، حلوہ بہت پسند ہے، لیکن جب یقین ہو گیا کہ یہ میٹھا نقصان دہ ہے، تو پھر اسے ہاتھ نہیں لگاتا، اور چھوڑنا اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے. جب تک پتا نہیں چلتا، جب تک اس کے اثر کا علم نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، تب تک چھوڑنا مشکل ہے. اسی طرح سے کسی کام کو کرنا یہ انسان کی نفسیات ہے کہ اگر کسی عمل کی اچھائی یا برائی کا اسے اس کا اثر کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, وہ اگر معلوم ہو جائے تو اس کام کو کرنا یا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. خداوند عالم نے انسان کی اسی انہی جو ہے نفسیات کو پیش نظر رکھا. جب اس نے کسی چیز کا حکم دیا تو ساتھ میں اس کا فائدہ اس کا اثر بھی بتا دیا. البتہ یہ پروردگار کا کرم ہے, یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے بتایا, ورنہ اگر وہ صرف حکم دے دیتا یہ بتائے بغیر کہ اس کا نفع نقصان کیا ہے, تب بھی ہمیں ایک عبد ہونے کی حیثیت سے ماننا پڑتا, کیونکہ ہم عبد ہیں, ہم بندے ہیں, اور عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ مولا جو حکم دے دے بے چون و چرا. کیوں یہ کریں, کیا فائدہ ہے, یہ جاننے کا حق نہیں ہے عبد کو. حکم مولا ہے, اسے انجام دینا ہے, لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ عبد ہیں ہمیں حق نہیں ہے جاننے کا کہ اس حکم کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے, کیونکہ عبد وہی ہوتا ہے, حقیقی عبد وہی ہے کہ جو یہ جانے بغیر کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. حکم مولا آ گیا بس کافی, یہی کافی ہے اس کے لیے کہ حکم مولا ہے. چنانچہ واقعات میں ملتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک غلام تھا, وہ شخص مقروض تھا, کافی اس کے اوپر قرض ہو گیا تھا, پریشان رہتا تھا. ایک دن پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے, جب اس کے غلام نے مولا کی پریشانی کو دیکھا تو آیا اور مولا سے کہا کہ مولا آپ کیوں پریشان ہیں, پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہ جاؤ اپنا کام کرو, تم کیا سمجھو گے, تم غلام ہو, تمہیں کیا پتا کہ میں کیوں پریشان ہوں. کہا آپ کا یہ جو ہے نمک کھایا ہے, بہرحال آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ آخر میں مولا نے کہی دیا کہ بھائی مجھ پر قرضہ بہت ہے, مقروض ہوں میں, میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میں مقروض ہوں, قرض ادا کرنے کی تاریخ آ گئی ہے اور قرضہ چکانے کی کوئی سبیل نہیں ہے. ایک شریف انسان کے لیے یہ بہت بڑی جو ہے مصیبت ہوتی ہے. البتہ لفظ شریف کا میں نے اضافہ کر دیا ہے, شریف انسان کے لیے یہ بڑی مصیبت ہے کہ قرض ادا کرنے کی تاریخ آ جائے اور قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل نہ ہو اس کے پاس. قد مولا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, آپ کا قرضہ بڑی آسانی سے ادا ہو جائے گا, ہم جو ہیں. کہا تم کیا کرو گے؟ کہا ہمیں لے جا کر کے بازار میں بیچ دیجئے, جیسے آپ خرید کے لائے تھے ہمیں بیچ دیجئے بازار میں, جو قیمت ملے اس سے قرضہ ادا کر دیجئے. مالک ہنسا, رہ گیا غلام کا غلام, تیری فکر اس کے آگے کہاں جائے گی, تیری قیمت ہے 10,000 درہم, میرا قرضہ ہے 1,00,000 درہم, غلام بھی چلا جائے گا ہاتھ سے اور قرضہ بھی ادا نہ ہوگا. ختم مولا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, آپ ہمیں 1,00,000 میں بیچ دیجئے. ہنسا مولا, 10,000 کا غلام 1,00,000 میں کون خریدے گا؟ کہا آپ لے تو جائیں مارکیٹ میں, آپ جا کے قیمت ہماری لگائیں 1,00,000, جو بھی پوچھے قیمت بولیے 1,00,000 درہم, 1,00,000 درہم. اور اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے آپ سے کہ غلام میں یہ جو ہے خصوصیت کیا ہے, کیا سرخاب کے پر لگے ہیں اس غلام میں جو آپ 10,000 کے غلام کی قیمت 1,00,000 مانگ رہے ہیں, تو آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ میرے غلام کو بندگی کا طریقہ آتا ہے. بندگی کا طریقہ جانتا ہے میرا یہ غلام, بہرحال یہ جو ہے مرتا کیا نہ کرتا, لے کے آ گیا بازار میں, دیکھتے ہیں شاید بک گیا, اب آ کر کے کھڑا ہو گیا قیمت, غلام بیچ رہے ہیں 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, جو آتا ہے غور سے دیکھتا ہے, ہنستا ہے, مسکراتا ہے, کچھ اشارہ کرتا ہے, کچھ چولے لگتا ہے ان کی ڈھیلی ہو گئی ہیں, اور آگے بڑھ جاتے. 10,000 کا غلام آپ 11 میں بیچ لیں, 12 میں بیچ لیں, بڑے اچھے سیلز مین ہیں 15 میں بیچ لیں گے, مگر 10 کا غلام 1,00,000 میں تو کوئی نہیں خریدے گا. صبح سے شام ہو گئی, شام کو ایک خریدار آ ہی گیا. اس نے ٹھہر کے پوچھا, بھائی وجہ کیا ہے جو آپ 10,000 کا غلام 1,00,000 میں بیچ رہے ہیں؟ بظاہر آپ پاگل نہیں لگتے ہیں, کم عقل نہیں لگتے ہیں, سمجھدار اور ہوشیار ہیں. صبح سے آپ کھڑے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, آپ کہہ رہے 1,00,000 1,00,000. آپ کے اس غلام میں خصوصیت کیا ہے؟ اس نے پلٹ کے غلام کا جواب دے دیا کہ ہمارے غلام کو بندگی کا طریقہ آتا ہے. اگر یہ خصوصیت ہے تو ہم اسے لینے کو تیار ہیں, 1,00,000 دیں گے, لیکن پہلے آزمائیں گے پھر قیمت ادا کریں گے. کوئی بات نہیں, آپ لے جائیے. نئے مالک نے غلام کو لیا, لے کر کے اپنے گھر آیا. گھر آتے ہی ڈنڈا اٹھا کر کے پل پڑا ان کے اوپر, مارنا شروع کیا. 1, 2, 10, 20, 100 مارتے مارتے تھک گیا. جب ہانپنے لگا تو ہانپتے ہوئے نئے مالک نے پوچھا, کمبخت اتنی دیر سے ہم تیری جو ہے پٹائی کر رہے ہیں, تجھے مار رہے ہیں, تو نے پلٹ کے ہم سے پوچھا بھی نہیں کہ کیوں مار رہے ہو. ہماری خطا کہ ابھی تو ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں, نہ آپ نے کوئی حکم دیا ہے کہ ہم نے حکم کی خلاف ورزی کی ہوتی. آخر مارنے کا سبب کیا, تو نے پوچھا کیوں نہیں؟ کہا میں عبد ہوں, میں غلام ہوں, تم آقا ہو. عبد کو مالک سے پوچھنے کا حق ہی کیا ہوتا ہے کہ کیوں؟ کیوں تو آزاد پوچھا کرتے ہیں, میں عبد ہوں. تو جہاں عبدیت آ جاتی ہے, عبدیت کا معنی ہی یہی ہے کہ جو آقا کہہ دے اسے تسلیم کر لو. یہ پوچھنا تو آزاد کا کام ہوتا ہے, دو آزاد, ایک آزاد دوسرے آزاد سے پوچھتا ہے. مالک کے مقابلے میں بندے کو حق کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مالک ہے, یہ واقعی مالک نہیں تو مالک بن بیٹھا ہے. جو مالک بن بیٹھے ہیں, جب ان کا کوئی غلام آ جاتا ہے تو اختیار پھر غلام کو چوں چرا کا نہیں رہتا. تو جو واقعی مالک ہے اور جو واقعی عبد ہے, واقعی مالک تو خدا ہی کی ذات ہے نا, اور دنیا میں کون ہے جو حقیقی ملکیت کا دعویٰ کر سکے؟ حقیقی عبدیت اور یہ جو ہے مولویت اگر کہیں پر ہے تو وہ حقیقی مولا ہے اور ہم واقعی عبد ہیں. اگر ہم اپنے کو واقعی عبد سمجھ لیں تو پھر چوچرا کا ہمیں تو فقط اتنا جاننا ہے کہ یہ حکم مولا ہے. لیکن اس مولا کا کرم ہے کہ جہاں اس نے حکم دیا وہیں پر حکم کی مصلحتوں کو بھی بیان کر دیا. اس نے نماز کا حکم دیا تو نماز کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے. نماز پڑھو, کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ تمہیں نماز جو ہے برائیوں سے بچاتی ہے. ورنہ کہہ دینا کافی تھا نماز پڑھو, ساتھ میں اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا. اگر خدا نے کہا روزہ رکھو, مشکل کام ہے نا روزہ رکھنا, صبح سے شام تک بھوکے ہیں, بہت ساری چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں, جو حلال چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں, ترک کیے ہوئے ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. خدا نے جہاں روزے کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, وہیں اس کا وجہ, اس کا سبب بیان کر دیا. کیوں روزہ رکھو, فائدہ کیا؟ لعلکم تتقون, کیونکہ روزہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانے کا ذریعہ ہے. قصاص کا حکم دیا, قصاص سن کر کے تھوڑا انسان کو برا لگتا ہے, قتل کے بدلے قتل, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ہے نا قصاص, بہت سخت ہے مرحلہ. لیکن جہاں قصاص کا حکم دیا وہاں یہ بھی کہتے کہ سبب کیا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے صاحبان عقل و خرد, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اگر ایک انسان کو تم قتل کی سزا میں قتل کر دو گے, سینکڑوں انسان قتل سے بچ جائیں گے. ایک مجرم کو اگر آپ نے سزا دے دی, کیونکہ اگر آپ نے سزا نہیں دی, جی آپ کو آزادی ہے, قتل کرتے رہے قتل کرتے رہے, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے, تو ایک کو قتل کرے گا, 10 کو کرے گا, 100 کو کرے گا, کیا بہتر نہیں کہ 100 کو بچانے کے لیے سے ایک کو قتل کر دیا جائے؟ اگرچہ قتل کرنا سخت ہے, سخت مرحلہ ہے. تو خدا بند عالم نے انسان کی انہی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کبھی حکم بیان کیا تو حکم کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا، اگرچہ عبد کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا لطف ہے. چنانچہ جب خدا بند عالم نے عمل صالح کی گفتگو کی، قرآن مجید میں تقریباً 80-90 مقامات ہیں جہاں پر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل من آمن وعمل الصالحات، تقریباً 80-90 مقامات ہیں، 80 سے زیادہ ہیں اور یہ جو ہے 90 سے کم ہیں، 80-90 کے بیچ میں، صحیح تعداد میرے ذہن میں فرق نہیں ہے. 80-90 مقامات پر خداوند عالم نے عمل صالح کا تذکرہ کیا، اور تقریباً عمل صالح کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے فائدے بھی بیان کیے ہیں. کیا اثر ہے عمل صالح کا، اسی کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنا ہے. لیکن پہلا مرحلہ ہے کہ خود عمل صالح کہتے کسی، کیا ہے عمل صالح، کیا عمل صالح نماز ہے، عمل صالح روزہ ہے، عمل صالح حج ہے، عمل صالح زکات ہے. عام طور سے ہم جب عمل صالح کی بات کرتے ہیں تو یہی چند چیزیں سامنے آتی ہیں، قرآن کی تلاوت آتی ہے، دعائیں ہیں، زیارت ہے، تبرک بانٹ دینا، افطار کرا دینا، یہ چند چیزیں جو ہمارے نگاہوں میں عمل صالح آتی ہیں. نہیں، عمل صالح کا دائرہ اتنا تنگ نہیں ہے، بہت وسیع دائرہ ہے. عمل صالح کا دائرہ بہت وسیع، اتنا وسیع ہے کہ ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر عمل اس میں شامل ہو سکتا ہے. علامہ طباطبائی مرحوم، کل میں نے اسے عرض کیا تھا کہ جب عمل صالح کی تعریف بیان کرتے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں ہر کام، حتی کام ہی نہیں، کام ہو یا کیفیت، بعض دفعہ عمل ہے، بعض دفعہ عمل نہیں ہے بلکہ کیفیت ہے، مطلب تھک جانا، پیاس کا لگنا، بھوک لگنا، یہ کوئی کام ہے؟ آپ کو جو ہے بھوک لگی ہے تو آپ کوئی کام کر رہے ہیں. ہاں، بھوک لگنے کے بعد آپ کھانا کھائیں گے وہ کام ہے، پیاس لگی، پیاس لگنے کے بعد جب پانی پیئیں گے یہ کام ہے، لیکن پیاس کا لگنا کوئی کام نہیں ہے. تھک جانا، آپ نے کام کیا جس کے نتیجے میں تھک گئے ہیں، لیکن یہی تھکنا بھی عمل صالح قرار پا سکتا ہے. کل میں نے وہ آیت اس سلسلے کی جو ہے پیش کی تھی، فرماتے ہیں تین خصوصیت اگر کسی کام یا کسی کیفیت میں پائی جاتی ہے تو وہ عمل صالح کہلانے کا حقدار ہے. پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کام یا وہ کیفیت ایسی ہو جس سے اللہ راضی ہو، جو انسان کو خدا سے قریب کر دے، جو مالک کی خوشنودی کا سبب بنے، وہ عمل صالح ہے. آپ سو رہے ہیں، یہ سونا جو ہے عمل صالح بن سکتا ہے. آپ کس لیے کہ سو رہے ہیں، یہ جو ہے مزہ لینے کے لیے، بڑا مزہ آ رہا ہے سو رہے ہیں، صبح کو بھی سو رہے ہیں، نماز کا وقت بھی ہو گیا سو رہے ہیں، کیوں؟ بہت مزہ آ رہا ہے. ایک دفعہ آپ کا مقصد صرف آرام کرنا ہے، اپنے جسم کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو یہی سونا آپ کا عمل صالح بن سکتا ہے. وہ کیسے؟ سو رہے ہیں، کس لیے سو رہے ہیں؟ سو رہے ہیں تاکہ بدن میں جو زہریلے مادے پیدا ہو گئے ہیں دن بھر کے کام کے ذریعے سے، دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، جو بدن میں زہریلا مادہ پیدا ہو گیا، سو کر کے ان زہریلے مادوں کو ختم کر رہے ہیں. کئی مقصد ہے، پہلا مقصد تاکہ یہ بدن جو اللہ کی امانت ہے وہ سالم رہے. ہمارا بدن نہیں ہے، اسے ہم اللہ کی امانت تصور کر رہے ہیں، اللہ کی امانت سالم رہے. ایک مقصد، کل جب صبح سو کر کے اٹھیں گے نئی توانائی، نئی تازگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، نئی انرجی کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، اس لیے سو رہے ہیں. اس نیت کے ساتھ اگر انسان سو جاتا ہے، یہ سونا ہی اس کا عبادت بن جاتا ہے، یہ سونا عمل صالح میں شمار ہوتا ہے. گھر بنا رہے ہیں، یہ گھر بنانا آپ کا عمل صالح بن سکتا ہے. ایک شخص گھر بنا رہا تھا، کھڑکی لگا رہا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام آ گئے. آنے کے بعد امام نے کہا کہ تم چاہو تو یہ کھڑکی لگانا تمہارا عمل صالح بن سکتا ہے. یہ کھڑکی لگانا، مولا کھڑکی لگانا تو گھر بنا رہے ہیں اپنا ہم تو. کہاں کھڑکی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ روشندان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک دفعہ تو یہ کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی، دھوپ آئے گی، اچھا لگے گا، خوبصورت ہوگا ہمارا گھر، ایک تو کیفیت یہ ہو سکتی ہے. ہم نے کھڑکی لگائی ہے تاکہ اگر کوئی مظلوم جو ہے مدد کے لیے پکارے تو اس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ سکے. ہم نے کھڑکی لگائی ہے، روشن دان نے بنایا کاہے کے لیے؟ تاکہ اگر اذان کی آواز بلند ہو تو وہ ہمارے کانوں تک پہنچ سکے. اگر اس مقصد سے تم نے کھڑکی لگائی ہے اپنے گھر کے اندر تو یہی کھڑکی لگانا تمہارا ہمارے صالح قرار پائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا دائرہ یہ جو پھیلتا جا رہا ہے، یہ جو ہے وسیع ہوتا جا رہا ہے. آپ نے گھر بنایا ہے، بلڈنگ بنایا، حویلی بنائی، محل بنا لیا. یہی محل آپ کے لیے جہنم کا دروازہ بھی کھول سکتا ہے اور جنت کا دروازہ بھی کھول سکتا ہے. یہ گھر بنانا آپ کا ہمارے صالح قرار پا سکتا ہے. مولا کائنات اپنی خلافت کے زمانے میں بصرہ تشریف لے گئے ہیں. بصرے میں مولا کے کچھ چاہنے والے موجود ہیں. انہی میں سے ایک صاحب ہے جن کا نام ہے علا ابن زیاد حارثی. وہ ابن زیاد نہیں جس کے نام سے ہمارے کان آشنا ہے، علا ابن زیاد حارثی. بصرے میں مولا کے چاہنے والے ہیں. بصرہ جب بصرہ پہنچے ہیں مولا، خبر ملی کہ علا بیمار ہیں. اسلامی تہذیب میں ایک اہم تہذیب یہ ہے کہ اگر کوئی بندے مومن بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے. اور یہاں تک حدیثوں میں ہے کہ خدا بندے مومن کی عیادت کو اپنی عیادت قرار دیتا ہے، اپنی عیادت قرار دیتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جائے. یہ جو ہے مستحب ہے. کوئی بیمار ہو گیا ہے اس کی عیادت کی، البتہ عیادت کی بھی ایک تہذیب ہے اسلام میں. ہمارے یہاں لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں، اول تو جاتے نہیں، اور اگر جاتے ہیں تو بیمار کے لیے زحمت بن جاتے ہیں. کیونکہ جائیں گے تو بیٹھیں گے بھی، چائے پانی کھانا یہ وہ تم دنیا بھر کی چیزیں، بیماردار بیچارہ مریض کو دیکھے کہ ان کا، اور جانے کے بعد گفتگو ہم عام طور سے وہ کرتے ہیں جس سے مریض کو آرام کم ملتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. پہلے ہی سوال جی کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ اب کتنوں کو بتائے وہ بچارہ کہ کیا ہو گیا، ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کو کہا ہے یا آپ نہ بولیے، لیکن ہمارا سوال پہلے موجود ہے. اسلام میں جو عیادت کی تہذیب ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات، جب آپ کسی کے گھر جائیں عیادت کے لیے تو خالی ہاتھ نہ جائیں، اپنی مالی حیثیت کے مطابق، اس سے بڑھ کر کے گفتگو نہیں ہے، وہ چیز لے کے جائیں مریض کے پاس جو مریض کے لیے ضروری ہے یا فائدہ مند ہے، وہ چیز لے کر کے جائیں. اور مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں. تعبیر روایتوں میں جتنی دیر میں اونٹ بیٹھا ہوا اونٹ کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا اونٹ بیٹھتا ہے، جتنا وقت لگتا ہے اسے بیٹھنے میں یا کھڑے ہونے میں، اتنی ہی دیر بس مریض کے پاس بیٹھیں. مگر یہ کہ مریض خود آپ سے درخواست کرے کہ بیٹھو میرے پاس. ہوتے ہیں بعض مریض، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی ہمدم چاہیے. اگر مریض خود سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بیٹھو تو بیٹھیں، ورنہ گئے سلام علیکم، کیسے مزاج ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، خدا حافظ، ہو گئی. اب آگے چائے آئے، ناشتہ آئے، یہ آئے، کچھ نہیں، اور یہ آپ کے لیے تحفہ لائے، خدا حافظ. اب اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں بیٹھیے تو بیٹھیے. یہ اسلام کی تہذیب ہے، عیادت کی، عیادت کا یہ حکم ہے اور یہ تہذیب ہے. مولا کائنات بصرہ پہنچے ہیں. بصرہ میں خبر ملی کہ علا مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں. مولا گئے ان کی عیادت کے لیے. اب ایک ہی ہمارے لیے بہت سارے درس ہیں. وہاں عیادت کے لیے پہنچے تو علا کی بڑی زبردست حویلی تھی، بہت بڑا مکان. مولا نے جیسے اتنا بڑا مکان دیکھا کہ اتنا بڑا مکان کیا کرو گے؟ ما کنت تصنع بسعت هذه الدار فی الدنیا، اتنا بڑا گھر لے کے دنیا میں کیا کرو گے؟ بڑے گھر کی ضرورت تمہیں آخرت میں ہے. یہ بڑا گھر چھوٹا گھر، ہم لوگ بھی بہرحال، ہم میں سے ہر آدمی کبھی نہ کبھی زندگی میں جو ہے سفر کرتا ہی ہے. کہیں کسی شہر میں گئے، ہوٹل میں جا کے ٹھہرے، وہاں کتنے روم لیتے ہیں؟ 10-20 روم، ایک روم لے لیا، एक रूम लेते हैं ना, वहां पर एक रूम लेते हैं और जहां रहते हैं अपने शहर में वहां पर दो तीन, अपनी हैसियत के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक, बहरहाल एक से ज्यादा लेते हैं। क्यों वहां पर एक लिया, यहां पर दो क्यों लिया? का वहां जो है मुख्तसर से अरसे के लिए रहना है, इसलिए वहां पर एक काफी है। और यहां चूंकि ज्यादा मुद्दत रहना है, लिहाजा यहां पर उससे बड़ा चाहिए घर। तो जहां कम मुद्दत रहना है वहां पर छोटा घर, और जहां ज्यादा मुद्दत रहना है वहां पर बड़ा घर। आपको दुनिया में ज्यादा मुद्दत गुजारना है या आखिरत में? जाहिर सी बात है, ये तो एक, ये जो है गुजरगाह है, आए चले जाना है हमें। दुनिया का मकान आखिरत के मुकाबले में वही हैसियत रखता है जो हमारे वतन का मकान होटल के मुकाबले में। मौला फरमाते यहां इतना बड़ा घर लेके क्या करोगे? मा कुंत तफना बिसयात हाजी दार व अम्मा अंत कुंत इलैहा फिल आखिरत अहवज। तुम्हें बड़े मकान की जरूरत तो आखिरत में है। यह भी इस्लाम की तहजीब है कि अगर हमने अपने किसी मोमिन भाई को किसी जो है गलत हालत में या गलत काम करते देखा तो दूसरे मोमिन की जिम्मेदारी यह है कि उसे टोके, खामोश ना रहे। मोमिन की शान यह बयान की गई, अल मोमिन मिरअतुल मोमिन। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। आपने कभी देखा है कि कोई आईना तकल्लुफ से काम ले? हाँ, आप आईने के सामने आए, आपका चेहरा गंदा था, कब इनसे क्या कहें मेरा चेहरा गंदा था? ये तो जो है मौलाना साहब हैं, इनको नहीं बताएंगे कि चेहरा गंदा है। ये तो फराह साहब है, ये तो, ये जो है डॉक्टर साहब है, ये इंजीनियर साहब है, ये तो जो है मिनिस्टर है, ये आप कोई भी हुआ करें, जब कभी आप आईने के सामने आ गए, अगर आप में कोई ऐब है आईना खामोश नहीं रहेगा, आईना जरूर बताएगा आपको। मासूम फरमाते अल मोमिनो मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। अगर आप, हम आपके सामने आ गए, अगर हमारे में कोई कमी है, कोई ऐब है, अगर आप आईना हैं और अगर आईना सालिम है, अगर आईना ही खराब है तो बात और है, या अगर आईने पर गर्द गुबार पड़ा हुआ है तो बात, अगर आईना शफाफ है, आईना अगर साफ सुथरा है तो हतमन उसके ऐब को बताएगा, मगर वैसे ही बताए जैसे आईना बताता है। आईना डांटता नहीं है, डांटता है आईना? आईना गालियां नहीं देता है, आईना तोहीन नहीं करता है, आईना तहकीर नहीं करता है, आईना जलील करने के लिए नहीं टोकता है, आईना टोकता है इस्लाह के लिए। इसी तरह से अगर एक मोमिन ने किसी दूसरे मोमिन ने कोई कमी देखी है, कोई खामी देखी है, तो खामोशी से, चुपके से, ढिंढोरा नहीं पीटता आईना, जब महल्ले वालों सुनो आओ देखो नहीं, जिसकी गलती है उसी से कहता है आईना, दूसरे से नहीं कहता। अलमोमिन मरतुल मोमिन, मौलाए कायनात ने देखा कि अला ने इतना बड़ा घर बनाया, दुनिया में क्यों बनाया है? इतराज किया मौला ने, इतना बड़ा घर लेके क्या करोगे? उसके बाद कहते बला इन शैता कद बलगता बेहल आखिर, अलबत्ता अगर चाहो तुम, अगर तुम चाहो तो यही बड़ा घर आखिरत का जरिया बन सकता है। बड़ा घर हमेशा जो है बुरा नहीं है। मकसद क्या है बड़े घर से? अगर बड़ा घर आपने इसलिए बनाया कि दूसरों पर अपनी दौलत की ढोंस जमाना है, बड़ा घर हमने इसलिए बनाया है ताकि लोगों को पता चले कि हम कितने दौलतमंद हैं, बड़ा घर इसलिए बनाया है ताकि लोगों का दिल जले हमें देख करके, दिल जलाने के लिए बड़ा घर बनाया है, धौंस जमाने के लिए, अपनी दौलत की नुमाइश के लिए बड़ा घर बनाया है। अगर मकसद यह है आपका बड़े घर से, तो यह बड़ा घर आपको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। लेकिन नहीं, हमने बड़ा घर बनाया, हमें तो 10 कमरे का घर बना लिया, हमें 10 कमरे की जरूरत तो है ही नहीं। जाहिर सी बात, सोएंगे तो एक ही कमरे में ना, ऐसा तो है नहीं कि एक कमरे में सर होगा, एक कमरे में पैर होगा, एक कमरे में हाथ होगा, एक कमरे में बकिया धड़ होगा। चाहिए तो हमें एक ही कमरा। 10 कमरे बनाए काहे के लिए बनाए? 10 कमरे हमने इसलिए बनाए ताकि अगर कोई मेहमान आ गया तो उसे ठहराएंगे। تقری فیہ الضیف تسلو بہر رحم. بڑا گھر اس لیے بنایا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن یہاں آ گیا, نیا نیا شہر میں آیا ہے, ابھی اسے جاب نہیں ملی ہے, ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ گھر خرید سکے یا کرائے پر لے سکے, ہم نے بڑا گھر بنایا, جب تک تمہیں جاب نہیں ملتی تم ہمارے گھر میں رہو. کوئی ہمارا عزیز آ گیا ہے, کوئی ہمارا یہ جو ہے رشتہ دار ہے, کہ ہوٹل میں کیوں جائے گا, جو آج کا طریقہ ہے, کھانا کھلا دیا, اچھا خدا حافظ, ٹھہرنے کی جگہ ہمارے. اگر آپ نے بڑا گھر اس لیے بنایا کہ مہمانوں کو ٹھہرائیں گے, تقری فی حد ویس و تسلو بہر رحیم, اس کے ذریعے سے صلہ ارحام کریں گے, اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں گے, اپنے رشتہ داروں کو بلائیں گے, ماں باپ کو بلائیں گے, بھائی بہن کو بلائیں گے. اس لیے اگر آپ نے بڑا گھر بنایا ہے, مولا فرماتے ہیں قد بلغت بہ الاخرہ, اسی بڑے گھر سے تم نے آخرت کما لی. تو بنایا ہے حویلی, مگر یہی حویلی عمل صالح بن گئی, یہی حویلی عمل صالح بن گئی. کیوں عمل صالح بن گئی؟ اس لیے کہ ہم نے یہ گھر جو بنایا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے بنایا. ہر وہ عمل, ہر وہ کیفیت جس میں رضا خدا مد نظر ہو, وہ عمل صالح ہے. تو عمل صالح کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کام یا وہ کیفیت ایسی ہو جس سے اللہ خوش ہو سکے اور اللہ سے قریب کرنے کا وہ ذریعہ بنے. اب دوسرا سوال کل یہاں ہم نے اٹھایا تھا کہ کل کی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, کل کے اشارہ کر رہا ہوں, کل تو دوسری باتیں عرض کی تھی. دوسری چیز جو تھی, سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا اللہ راضی ہے, عمل کا دار و مدار کیا ہو گیا, محور کیا ہو گیا, اللہ راضی ہو, کیسے پتا چلے گا اللہ راضی ہو. بندوں کی خوشنودی تو معلوم ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کی خوشنودی کیسے پتا چلے, یہ وہ مشکل ہے جسے پیغمبر نے شب معراج حل کر دیا. جب معراج کی شب حضرت تشریف لے گئے تو اللہ سے پوچھا ما علامت رضاک, اے میرے پروردگار, یا رب ما علامت رضاک, میرے پروردگار یہ بتا دے کہ تیری رضا کی علامت کیا ہے, کیسے پتا چلے کہ ہم سے تو راضی ہے. اللہ نے کہا الزمہ ثلاثہ خصال, جس سے ہم راضی ہوتے ہیں اس کے اندر تین صفتیں پیدا کر دیتے ہیں. پہلی چیز شکرن لا یخالطہ الجہل, اسے آگاہانہ شکر کی توفیق دیتے. آگاہانہ شکر کیا ہوتا ہے, کل عرض کر چکا ہوں, آج دہراؤں گا نہیں اسے. ذکرن لا یخالطہ النسیان, ایسے ذکر کی اسے توفیق دے دیتے ہیں جس کے ہمراہ فراموشی نہ ہو, نسیان نہ ہو. اس کو بھی کل عرض کر چکا ہوں, اس کو آج یہ بیان کروں گا. تفصیل دیکھنا ہو تو کل کی انشاءاللہ شاید چھٹی ہوگی ان کے پاس, مہدی شیرازی کے پاس, ان سے لے لیجئے گا. تیسری چیز محبتن لا یوسر علی محبت احد, ہمارے راضی ہونے کی تیسری علامت ہے اس کو دل میں ہم اپنی ایسی محبت ڈال دیں گے کہ وہ ہماری محبت پر کسی کی محبت کو مقدم نہیں کرے گا. تھوڑا سا اسی کو عرض کروں گا آج. لا یوسر علی محبت احد, ایسی محبت دے دیں گے. ظاہر سی بات, ہمیں دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت ہے, انسان ہیں نا, بشر ہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں سے محبت ہے. دوسری چیزوں سے محبت کرنا جرم نہیں ہے, منع نہیں کیا اسلام نے. ہمیں اولاد سے محبت ہوتی ہے, بیوی سے محبت ہے, بیوی کو یہ جو ہے شوہر سے محبت ہے, وطن سے محبت ہے, گاڑی سے محبت ہے, بعض لوگ یہ جو جانور پال لیتے ہیں جانوروں سے محبت ہے, اپنے کاروبار سے محبت ہے, ہے محبت ہے. کیا یہ جو ہے منع ہے, جرم ہے, گناہ ہے؟ نہیں, یہ گناہ نہیں ہے. بس محبتیں دو طرح کی ہیں. کبھی کبھی محبتیں دنیا کی چیزوں کی محبت کبھی خدا کی محبت سے ٹکرا جاتی ہے, اور کبھی کبھی نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہمیں بچوں سے بھی محبت ہے, خدا سے بھی محبت ہے, خدا کے احکام کو بھی انجام دیتے ہیں, بچوں کی خدمت بھی کرتے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی مرحلہ وہ آتا ہے جہاں دنیا کی چیزوں سے محبت خدا کی محبت سے ٹکرا جاتی ہے، وہ مرحلہ امتحان کا ہے. ہم اسے ایسی محبت دے دیں گے کہ جب کبھی یہ ٹکراؤ کا موقع آئے تو ہماری محبت کو اپنا لے گا، بقیہ محبتوں کو ٹھوکر مار دے گا. ایسا نہیں کرے گا کہ بقیہ محبتوں کو اپنا لے گا اور ہمیں الیاذ باللہ اپنی زندگی سے نکال دے گا. آٹھ محبتوں کا تذکرہ سورہ توبہ میں کیا ہے اللہ نے، آٹھ محبتیں خدا کے علاوہ. وہاں یہ کہتا ہے کیا تمہیں یہ محبتیں ہم سے زیادہ عزیز ہیں؟ اور اگر عزیز ہیں تو انجام کیا ہوگا؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم ونساؤکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فَلْيَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہ جو ہے سورہ توبہ میں، پیغمبر ان سے کہہ دو آٹھ محبتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنے ماں باپ خدا سے زیادہ عزیز ہیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، یا تمہیں اولاد زیادہ عزیز ہے خدا سے، خدا اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے، بقائے دین کے لیے جہاد کا مرحلہ پیش آ گیا، ہم اپنی اولاد کیسے قربان کر دیں؟ اولاد تمہیں بہت عزیز ہے. اور اخوانکم، یا تمہیں تمہارے بھائی بند بہت عزیز ہیں. کبھی کبھی انسان حکم خدا کو پامال کرتا ہے کاہے کے لیے؟ اپنے بھائیوں کی خاطر. معلوم ہے کہ حق یہ ہے مگر کیا کریں، بھائی چونکہ باطل پہ اگر حق کہہ دیں گے تو بھائی کو نقصان پہنچے گا. او ازواجکم وازواجکم، کبھی کبھی انسان جو ہے بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے حکم خدا کو کبھی کبھی پامال کیا جاتا ہے کاہے کے لیے؟ شوہر کی خوشی کے لیے. بہت ساری خواتین ہم کیا کریں، یہ چیز حرام تو ہے مگر کیا کریں، ہمارے میاں کو یہی چیز پسند ہے. تو شوہر کی جو اطاعت واجب ہے نا، ہاں کسی اور کام میں شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے. حجاب کیوں نہیں کرتی؟ کیا آپ کو پتا نہیں حجاب واجب ہے اسلام میں؟ بے پردگی حرام ہے؟ کہیں معلوم تو ہے، ہم تو پہلے کرتے بھی تھے مگر کیا جب سے ان سے شادی ہوئی ہے. بہت سی ایسی خواتین ہیں جو شادی سے پہلے با حجاب تھی، با پردہ تھی، شادی کے بعد شوہر نے حجاب چھین لیا ان کا، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. البتہ خدا ایسے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا وہی بہتر جانتا ہے. اگر تمہیں خدا کے حکم کے آگے اپنے شوہر کا حکم عزیز ہے یا خدا کے حکم کے آگے بیوی کی فرمائش عزیز ہے، او اموال اقترفتموها، کبھی کبھی انسان مال سے اتنی زیادہ محبت کر لیتا ہے کہ حکم خدا کو ٹھکرا دیتا ہے، مال انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے. پیغمبر کے زمانے کا واقعہ، پیغمبر ایک صحابی تھے سعد، بڑے اچھے صحابی، بڑے نیک صحابی، بڑے عبادت گزار صحابی، ہمیشہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے، گھنٹہ پہلے جو ہے مسجد میں حاضر رہا کرتے تھے. مگر تھے بیچارے غریب، بیکار تھے، جاب لیس تھے، شاید اسی لیے آ بھی جاتے تھے، کہیں نہ کہیں تو وقت کاٹنا ہی ہے. پیغمبر ہمیشہ اول وقت موجود ہیں نماز میں، پہلی صف میں. پیغمبر کو دیکھ کر کے ان کی حالت کو دکھ ہوتا تھا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والے یہ جو ہے غربت کی زندگی بسر کریں، محتاج ہوں، اسلام کو یہ پسند نہیں ہے. پیغمبر کو دکھ ہوتا تھا، ہمارا چاہنے والا، ہمارا ماننے والا، ہمارا پیرو اتنی غربت کی زندگی کیوں بسر کرتا ہے. ایک دن پیغمبر اسلام مغموم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے جبریل امین آئے، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بارگاہ میں یہ جو ہے سلام بھیجا ہے، اور پوچھا اتنا مغموم کیوں ہیں آپ؟ تو خدا سے پیغمبر کا غم دیکھا نہیں جاتا تھا، پیغمبر سے اپنے ساتھیوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، اور خدا سے اپنے حبیب کی تکلیف. یا رسول اللہ آپ اتنا مغموم کیوں ہیں، اتنا غمزدہ کیوں ہیں؟ پیغمبر نے وجہ بتایا کہ سعد کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں آتی، اتنا غریب. یا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں کہ حالت بدل جائے، ہو جائے مالدار سعد؟ ہاں، دل یہی چاہتا ہے کہ سعد مالدار ہو جائیں، پیسہ آ جائے ان کے پاس، ان کی غربت دور ہو جائے. جبریل نے دو درہم نکالے، کہا یا اللہ نے دو درہم بھیجے، آپ سعد کو دے دیجئے، اس سے وہ کاروبار کریں. جبریل نے دو درہم دیے، چلے گئے. جب نماز کا وقت ہوا، سعد آئے. نماز کے بعد پوچھا رسول اللہ نے، سعد تمہیں کچھ کام وام کرنا آتا ہے کاروبار کا؟ رسول اللہ، آتا تو بہت ہے، کھوپڑی خوب کام کرتی ہے، بس پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں، کیپیٹل کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے. رسول خدا نے دو درہم نکال کر کے سعد کو دیے کہ جاؤ اس سے کاروبار کرو. سعد نے کاروبار شروع کیا. اب ظاہر سے بات ہے، اللہ کا بھیجا درہم، جبرائیل کا لایا درہم، رسول کے ہاتھوں سے گزرا ہوا درہم، اس کاروبار میں اگر برکت نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی. اب دن بدن ان کے کاروبار میں ترقی ہونے لگی، دو درہم سے دس درہم، بیس درہم، سو درہم، ہزار درہم. مسجدی کے پاس اب یہ جو ہے وہ دکان خرید لیا، پہلے سامان ہاتھ پہ لے کے بیچا کرتے، دکان خرید لیا. اب عالم آہستہ آہستہ یہ ہو، وہ سعد جو ہمیشہ اذان سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے آ جایا کرتے تھے، اب یہ ہے کہ جب شروع کیا بلال نے سبحان اللہ والحمدللہ، تو اب وہ مسجد داخل ہوئے. پھر رفتہ رفتہ جب اللہ اکبر ہو گیا تب اذان میں آئے، پھر حی علی الصلاح میں آئے، پھر اذان کے ختم ہونے کے بعد آئے، مگر اقامت سے پہلے. آخر میں وہ انجام ہونے لگا کہ رسول اللہ یہ جو رکوع میں پہنچ گیا تو یا اللہ کہے کہ شامل ہو رہے ہیں. پھر ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آ گیا کہ نماز ختم، سعد کا کہیں پتا نہیں، نماز میں آنا ہی چھوڑ دیا. ایک دن، دو دن، تین دن، اب دوبارہ رسول خدا مغموم بیٹھے ہیں کہ ہمارا صحابی اتنا کیوں گر گیا، کل مال دنیا سے تو ہی تھا، آج مال آخرت سے خالی ہو چکا ہے. کل مادی خسارے میں تھا، آج مانوی خسارے میں ہے. کل دنیا کی محدود زندگی کے وسائل اس کے پاس نہیں تھے، اب عالم یہ ہے کہ آخرت کی ابدی زندگی کے وسائل سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. سعد سعد سے پوچھ لیا، یا سعد تم آتے کیوں نہیں نماز میں؟ کہ رسول اللہ کیا کرے، جاب ہے، بزنس ہے نا، کاروبار ہے. اب دیکھیے آدمی اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کتنی جو ہے وجہیں ڈھونڈ لیتا ہے، اپنے کو جو ہے مطمئن کر دیتا ہے. یہ اور بھی خطرناک مرحلہ ہے. اگر خطاکار کو احساس رہے کہ ہم خطاکار ہیں تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان اپنے کو جو مطمئن کر لیتا ہے، بعض لوگ گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتے. قم میں آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ ہے حجت، یہ جو ہے مدرسے حجتیہ قم میں انہی کا مدرسہ ہے، بنائے بہت بڑے آیت اللہ تھے. ایک دن ایسے گفتگو کر رہے تھے کہ جتنے لوگوں نے ہماری غیبت کی ہے میں سب کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی مولوی نے غیبت کیا ہے تو میں نہیں معاف کروں گا. یہ کیا بات ہے، اپنی پارٹی کے آدمیوں کو آپ نہیں معاف کریں گے، اپنے گروپ کا ہے اس کو تو معافی کر دینا چاہیے. ان کا نہیں، وہ دو کام کرتے ہیں، پہلے ہماری غیبت کو جائز کر لیتے ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں نا جن کی غیبت کرنا جائز ہے، تو پہلے وہ ہمیں ان لوگوں کے صف میں لے آتے ہیں ان کی غیبت کرنا جائز ہے، اس کے بعد غیبت کرتے ہیں، انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. تو کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں مگر گناہ کو پہلے وہ ثواب بنا لیتے ہیں. سعد نماز میں کیوں نہیں آتے؟ کہ یا رسول اللہ کیا کریں، بزنس ہے. اب کسی مسلمان نے کاروبار میں کیا ہوتا ہے، کسی سے سامان خریدتے ہیں اور کسی کو سامان بیچتے. کوئی شخص آیا گاؤں سے، اس نے اپنا سامان ہمیں بیچا، سامان میں نے لے لیا، پیسہ دے رہے تھے کہ جو ہے بلال شروع ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کریں، مسلمان کو پیسہ نہ دیں، مال لے لیں پیسہ دیے بغیر چلے جائیں مسجد میں؟ اس نہیں نہ ہو سکتا، گناہ ہے نا ایک مسلمان کا مال بغیر پیسے کے لے لینا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو مال دیا ہے، ابھی پیسہ لیا نہیں، اذان ہو گئی، اب پیسہ لیتے لیتے نماز ختم ہو جاتی ہے، اب انہی وجہوں سے نہیں آ پاتا نماز میں. بڑا افسوس ہوا رسول اللہ کو، کہ اچھا اب سار اس مرحلے پہ آ چکے ہیں کہ انہیں کاروبار اور تجارتن تخشونا کسادہا، کہ تمہیں انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر نماز میں آ گئے تو ان کا بزنس ٹھپ پڑ جائے گا. اب جب پیغمبر کو اتنا مغموم دیکھا, دوبارہ جبریل آئے, یا رسول اللہ غمزدہ کیوں ہیں؟ پیغمبر نے کہا ساتھ کی حالت کو دیکھ کر کے, کہا یا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں کہ پلٹا دے پھر پہلی حالت میں؟ پیغمبر نے کہا ہاں پہلی حالت زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ حالت وہ تھی کہ جب دنیا کی محدود زندگی کے وسائل ان کے پاس نہ تھے, اور اب وہ عالم ہو چکا ہے کہ جہاں پر آخرت کی زندگی کے وسائل سے محروم ہو رہے ہیں. دنیا کی زندگی محدود ہے, آخرت کی زندگی لا محدود ہے. کہ یا رسول اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بس وہ دو درہم ان سے واپس لے لیجئے. پیغمبر گئے دکان پہ, اب تو آتے نہیں ہیں تو پیغمبر کو خود جانا ہوگا نا دکان پہ. پوچھا رسول اللہ زہ نصیب زہ نصیب, خوش آمدید آپ ہماری دکان پہ. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, آج کے زبان میں کہو کیا لیں گے, ٹھنڈا یا گرم؟ پیغمبر نے کہا نہ ٹھنڈا نہ گرم, وہ دو درہم چاہیے. ہاں دو درہم کیا, 100 درہم لے لیجیے, اب تو سیٹ صاحب ہو چکے ہیں نا سعد. کہا نہیں فقط وہ یہ جو ہے 2 درہم. انہوں نے 2 درہم واپس کیے. 2 درہم واپس جانے تھے کہ اب کاروبار الٹ گیا. اب دن بدن فائدے کے بجائے گھاٹے پہ گھاٹے پہ گھاٹے پہ گھاٹا ہوتا گیا. تو قرآن کے اموال اقترفتموها او تجارة تخشون کسادها, وہ مال جو تم نے اکٹھا کیا ہے اسے تم, اس مال سے تمہیں خدا کے مقابلے میں اگر محبت ہے. اگر کسی کے پاس بچت سال میں $100 کی ہوئی ہے, اس کو خمس دینا آسان ہوتا ہے, $20 کوئی بات نہیں دے دیں گے. اور اگر کہیں بچت $100,000 کی ہوئی ہے, ارے باپ رے باپ, $20,000, پھر دیکھیں گے. ابھی تو موقع نہیں ہے, ابھی تو بہت سارے کام ہیں. اور یہ نہیں سوچتے ہیں بھائی جب $100 تھا تو آپ کے پاس کیا بچا تھا, خوف نکال کر کے 80 ہی تو بچا تھا, اور اب کتنا بچ رہا ہے, 80,000 بچ رہا ہے. 80,000 کی سیونگ نظر نہیں آ رہی ہے, 20,000 کا چلا جانا نظر آ رہا ہے. یہ نہ سوچا جس خدا نے تمہیں 1,00,000 دیا ہے وہی خدا تمہیں حکم دے رہا ہے 20,000 دینے کا, نہ دیتا وہی حالت تمہاری ہوتی. $100,000 کے بجائے فقط $100 کی اگر تمہارے پاس سیونگ ہوتی تو کیا کرتے؟ تو یہ مرحلے ہوتے ہیں جہاں انسان کو ایک امتحانی مرحلہ ہے. او اموال اقترفتموها او تجارتا تخشون کسادها او مساکنا ترضونها, یا تمہارے گھر کچھ ایسے ہیں کہ گھر کو چھوڑتے تم, بعض حالات وہ ہوتے ہیں جہاں حکم خدا کی خاطر اپنے گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے. کیسے گھر چھوڑیں گے, اتنا خوبصورت گھر بنایا ہے, اتنی محنت سے گھر بنایا ہے, اتنی آرزوؤں سے گھر بنایا ہے, اس گھر کو چھوڑیں کیسے؟ قرآن مجید میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جن سے گھر چھوڑا نہیں گیا. جب کفار قریش ستا رہے تھے مسلمانوں کو اور مسلمانوں پر کافی حیات تنگ ہو گیا تھا تو ہجرت کا حکم آیا. کچھ یہ جو ہے حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے, کچھ مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے. کچھ لوگ تھے جو گھر چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے. گھر کیسے چھوڑیں؟ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, گھر چھوڑ دیں. وہ نہیں گئے, ان کا ہم اسی شہر میں رہیں گے, تقیہ کر لیں گے. تقیہ اسلام میں ہے نا, تقیہ کر لیں گے. بظاہر کافروں سے کہیں گے تمہارے ساتھ ہیں, ان کے ٹارچر سے بچ جائیں گے, ان کے تشدد سے بچ جائیں گے, ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو انہیں ناگوار گزرے. آج بھی ہوتا ہے, ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے. اور آہستہ چپکے سے گھر میں جا کر کے جو ہے نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, کسی کو خبر بھی نہ ہوگی کہ ہم روزے سے ہیں, کسی کو خبر بھی نہ ہوگی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور بظاہر ان کے ساتھ بھی رہیں گے, تقیہ کر لیں گے. ہم کیا ضرورت ہے گھر چھوڑ لیں گے, گھر چھوڑیں گے, ہمارا کاروبار ہے, خاندان والے ہیں, مکان ہے, کوئی خریدار بھی نہیں ہوتا ایسے موقع پر. جب ہجرت ہوتی ہے یہ جو ہے بڑے پیمانے پر, تو خریدار بھی نہیں ملتا ہے. اپنا مکان نہیں چھوڑیں گے, یہی رہ جائیں گے, رہ گئے شہر میں. پیغمبر کے ہمراہ مدینہ نہیں گئے، حبشہ نہیں گئے، طائف نہیں گئے، مکے میں رہ گئے. جنگ بدر پیش آ گئی، جنگ بدر پیش آ گئی. اب جنگ بدر جب پیش آئی تو اب ہر جگہ سے، ہر خاندان سے لیے جا رہے ہیں، یہ جو ہے آس پاس، آپ بھی چلیے، آپ تو ہمارے ہیں نا. اب وہ پریشان، ابھی تک تو یہ جو ہے وہ سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن ہمیشہ سہولتوں ہی وہ ایک موقع آتا ہے جہاں کے اوپر ملک کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے، جان کی بازی میں لگانی پڑتی ہے. ان کا چلیے ہمارے ساتھ. اب بڑے پریشان، کیا کریں، کیسے کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، کہہ ہی نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں گے، کسی کونے میں کھڑے رہیں گے، لڑیں گے نہیں. جا کے کونے میں کھڑے دور سے پیغمبر کی یہ جو ہے زیارت کرتے رہیں گے. چلو اچھا، اسی بہانے سے پیغمبر کی زیارت مل جائے گی ہمیں. ہم تو زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں، ان کی فوج میں جا رہے ہیں، آقا کی زیارت کریں گے ہم تو. وہاں گئے، لیکن ہمیشہ اپنی یہ جو ہے مرضی کے مطابق تو کام نہیں نہ ہوتا. اتفاق سے پہلی صف میں ان کو آنا پڑا اور یہ مارے گئے، یہ مارے گئے. گھر بچانے کے لیے مکے میں رہ گئے تھے، جان بھی نہ بچی، مارے گئے. اب یہاں سے تذکرہ قرآن میں ہے، جب یہ مارے گئے اور فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، وہ لوگ جن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ہجرت نہیں کیا تھا، خدا کی نافرمانی کیا تھا، پیغمبر کی نافرمانی کیا تھا، خدا اور رسول سے زیادہ عزیز انہیں اپنا وطن تھا، اپنا گھر تھا، اس سے زیادہ انہیں محبت تھی، اللہ کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اس نافرمانی کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کیا. ہم جب بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا نقصان کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جب اس کی اطاعت کرتے فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا ہے. اللہ اس ذات کا نام ہے جس کا تعارف مولا کائنات نے لفظوں میں کرایا ہے، غنیاً عن طاعتہم وآمناً بمعصیتہم. اللہ اس ذات کا نام ہے جو بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے اور اس کی نافرمانی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. ظالمی انفسہم، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. جب ان کی روح کو قبض کرنے لگے فرشتے، فرشتے تو پہچانتے تھے نا، رجسٹر میں نام تو تھا کہ ان کی روح قبض ہونی ہے، مگر